الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صدق الله العظيم. حياة المسلمين کی روح نمبر 21 کا بیان چل رہا ہے. اس میں حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی آیات اور احادیث طیبہ سے دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا اور آخرت سے دلچسپی لینے کو بیان فرمایا ہے. یعنی ہر مسلمان مرد عورت کو چاہیے کہ وہ دنیا سے دل نہ لگائے بلکہ آخرت سے دل لگائے، کیونکہ دنیا عارضی اور فانی ہے، آخرت دائمی اور باقی ہے. دنیا عارضی طور پر رہنے کی جگہ ہے، آخرت ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے. لہذا دنیا میں انسان کے اچھے برے اعمال کا حقیقی بدلہ نہیں ملتا، بلکہ اچھے برے اعمال کا صحیح اور حقیقی بدلہ آخرت میں ملے گا. تو جب اور جہاں حقیقی بدلہ ملے گا وہاں کی کامیابی کامیابی ہے، ناکامی ناکامی ہے. اور جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اسی کو بنانے کی زیادہ ضرورت ہے. دنیا عارضی ہے تو وقت ضرورت یہاں پر کمانا کھانا چاہیے، اور آخرت میں ہمیشہ رہنا ہے تو ایسے کام کرنے چاہیے جو ہمیشہ وہاں پر کام آئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں اسی طرح زندگی گزاری ہے کہ دنیا سے دل نہیں لگایا. چنانچہ ایک حدیث ابھی آپ کے سامنے آ رہی ہے، اس کا عنوان ہے دنیا سے بے رغبتی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر سوئے، بیدار ہونے پر آپ کے جسم اطہر پر چٹائی کا نشان پڑ گیا. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ ہم کو اجازت دیجیے کہ ہم آپ کے لیے بستر بنا کر بچھا دیں اور آپ کے لیے ایک بستر بنا دیں تاکہ آپ اس پر آرام کیا کریں، کیونکہ بستر پر لیٹنے سے جسم پر نشانات نہیں پڑتے بلکہ آدمی کو زیادہ آرام ملتا ہے. بخلاف چٹائی کے، چاہے وہ تنکوں کی ہو، چاہے وہ کھجور کی پتوں کی ہو، اور چاہے پلاسٹک کی ہو، وہ بستر کے مقابلے میں آرام دہ کم ہوتی ہے، اور اس پر لیٹنے سے جسم پر چٹائی کے نشانات بھی بن جاتے ہیں. اسی لیے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے عرض کیا کہ ہم آپ کے لیے اگر آپ اجازت دیں تو ایک بستر بنا دیں اور وہ بچھا دیں تاکہ آپ اس پر آرام فرمایا کریں. آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے دنیا کی راحت و آرام کے سامان سے کیا واسطہ، مجھے دنیا کے آرام و راحت کے سامان سے کیا واسطہ، میری اور دنیا کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی سوار چلتے چلتے کسی درخت کے نیچے کچھ دیر سایہ حاصل کرے اور پھر اسے چھوڑ کر آگے روانہ ہو. میرے لیے حاصل یہ کہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، اور بہت زیادہ اہتمام سے آرام و راحت کا انتظام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو کچھ اللہ تعالیٰ بروقت سہولت اور آسانی سے عطا فرما دے شکر کے ساتھ آدمی استعمال کرے، لیکن ہر وقت اسی کی فکر میں رہنا زندگی کا مقصد اصلی نہیں ہے. زندگی کا اصل مقصد ہے آخرت کو بنانا، آخرت کو سنوارنا، اور آخرت میں پہنچ کر وہاں کا آرام حاصل کرنا. اور وہ جب حاصل ہوگا جب آدمی دنیا سے دل ہٹائے گا اور آخرت میں دل لگائے گا. حضرت مسعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مشہور شعر ہے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاہ تماشا نہیں ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاہ تماشا نہیں ہے. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر آ کے جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آگے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اس کے بعد حدیث نمبر 15 ہے جس کا عنوان ہے دنیا جمع کرنے والا کم عقل آدمی ہے. دنیا جمع کرنے والا کم عقل آدمی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، اور دنیا اس کا مال ہے جس کے پاس کوئی مال نہ ہو، اور دنیا کو ضرورت سے زیادہ وہی آدمی جمع کرتا ہے جس کو عقل نہ ہو. مطلب یہ کہ جس شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی جس آدمی کو آخرت کے اجر و ثواب اور آرام و راحت کی کوئی فکر نہیں ہے، وہ دنیا سے دل لگا کر دنیا جمع کرنے کی اور دنیا بنانے کی فکر میں رہتا ہے. اور جس کے لیے دل میں آخرت کی فکر ہو اور وہاں کے اجر و ثواب حاصل کرنے کا طالب ہو، وہ دنیا کو بس بقدر ضرورت اختیار کرتا ہے، ضرورت سے زیادہ دنیا کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتا. اصل میں عقل کی دو قسمیں ہیں، عقل کی دو قسمیں ہیں. ایک عقل تو ہوتی ہے کہ دنیا کماؤ، دنیا کھاؤ، دنیا جمع کرو، موج کرو اور مر جاؤ. ایک تو یہ عقل، اور ایک عقل یہ ہے کہ دنیا میں آ کر اللہ تعالیٰ کو پہچانو، اللہ تعالیٰ کن باتوں سے راضی ہوتے ہیں ان کو اختیار کرو، کن باتوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ. حلال طریقے سے بقدر ضرورت روزی کماؤ، کھاؤ پیو پہنو آرام سے رہو، اور باقی مال کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں انہیں بجا لاؤ، اور ان کے ذریعے بھی آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا پاؤ اور آخرت کا اجر و ثواب حاصل کرو. ایک عقل یہ ہے. تو پہلی عقل ناقص عقل ہے، اور دوسری صحیح عقل ہے اور کامل عقل ہے. کیونکہ اللہ پاک نے جو ہمیں عقل دی ہے وہ اچھے اور برے میں تمیز دینے کے لیے دی ہے. عقل کا کام یہ ہے کہ آدمی عقل سے کام لے تو برائی کو بھی سمجھ سکتا ہے، اچھائی کو بھی سمجھ سکتا ہے، اور پھر اچھے کام کو کرے تو برے کام سے بچے. یہ ہے عقل کا کام. یہ عقل اسی وقت آرامد ہے جب یہ پہچانے کہ دنیا عارضی اور فانی، آخر دائمی اور باقی ہے. ذرا دنیا کے لیے اتنا کماؤ جتنا دنیا میں رہنا، آخرت کے لیے اتنا کماؤ جتنا آخرت میں رہنا. اور یہ واضح ہے کہ دنیا عارضی اور وقتی ہے اور فانی ہے، عارضی ہے. آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. وہاں کی تکلیف بھی بڑی تکلیف ہے، وہاں کی راحت بھی حقیقی راحت ہے. لہذا عقل مند انسان وہ ہے جو آخرت کو دنیا پہ ترجیح دے. اور اللہ پاک نے اسی کی طرف متوجہ فرمایا، کافروں کے متعلق فرمایا بل تو ضرور حیات دنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دے سکتے. یعنی کافر تو مانتے نہیں تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے اور حساب کتاب ہوگا، جنت میں یا جہنم میں جانا ہوگا، اس کو مانتے ہی نہیں. بس وہ کہتے ہیں نہیں ایسا حیات نے دنیا نے موت بنا ہے، بس ہماری زندگی تو بس یہ دنیا ہی کی زندگی ہے، بس ہم یہاں پیدا ہوتے ہیں مر جاتے ہیں. ہماری ہلکن لذات، اور زمانہ ہمیں مار دیتا ہے ہم مر جاتے ہیں، آگے کچھ نہیں ہے. تو کافر جو تھے وہ تو صرف دنیا کی زندگی کو زندگی سمجھتے تھے، اس لیے چند منزل اسی پہ قربان کرتے تھے. اور یہ ان کی کم عقلی یا بے عقلی اور جہالت کی بات تھی اور ہے. انبیاء علیہ السلام نے آ کر بتلایا کہ بھائی صرف دنیا ہی کی زندگی نہیں ہے، اس کے بعد بھی ایک زندگی آنے والی ہے. اور مرنے کے بعد وہ شروع ہوگی، اور جب وہ شروع ہوگی تو کبھی ختم نہ ہوگی. وہاں پر عذاب بھی ہے، ثواب بھی ہے، نیکی بھی ہے، بدی بھی ہے، بلکہ اس پوری دنیا کی زندگی میں جو کچھ کریں گے اس کا حساب آگے. اچھے کاموں کا بدلہ اچھا، برے کاموں کا بدلہ برا. وہاں کی راحت صحیح راحت، وہاں کی تکلیف بڑی تکلیف. یہ اللہ پاک کے پیغمبروں نے بتایا، حضور نے بتایا، قرآن کریم نے بتایا، اور اس میں بھی اس آیت میں بھی اللہ پاک نے آخرت خیر ہوا، اور آخرت تمہارے لیے بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. زیادہ صحیح عقل وہ ہے جو دنیا کو بھی پہچانے کہ یہ عارضی ہے، اور آخرت کو بھی پہچانے کہ وہ دائمی ہے، اور پھر وہاں کے لیے تیاری کرے، اور ایسے کاموں میں لگے جس سے آخرت بن جائے اور وہاں کی کامیابی حاصل ہو جائے. وہاں کی کامیابی ہے نیک کاموں میں، ناکامی ہے برے کاموں میں. یا زندگی بھر گناہوں سے بچتا ہے اور ساری زندگی اچھے کام کرتا ہے، اور آخرت کے اچھے کام کرنے سے دنیا بھی اچھی ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ آخرت کے کام کرنے کے لیے دنیا کو چھوڑنا پڑے گا، بس دنیا کی تو ایک چیز چھوڑنی پڑتی ہے، وہ ہے دنیا کی محبت، اور وہ بھی حد سے زیادہ. یعنی کسی کے دل میں دنیا کی اتنی محبت ہو کہ وہ آخرت کو بھول جائے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائے، ایسی محبت سے بچنے کا حکم ہے کہ دنیا کی ایسی محبت نہ کرو، دنیا سے ایسی محبت نہ کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاؤ، آخرت سے غافل ہو جاؤ، کسی کے اوپر زیادتی کرنے لگو، کسی پر ظلم کرنے لگو، کسی کو ستانے لگو، کسی کا پیسہ چھیننے لگو، کسی کی آبرو خراب کرنے لگو، ایسی محبت ناجائز ہے، اس سے بچنا ضروری ہے. باقی فطری محبت ہر آدمی کو دنیا سے، مال و دولت سے، اولاد سے، کاروبار سے ہے، اور جائز حدود کے اندر آدمی اگر ان کو حاصل کرے اس میں منع نہیں. تو دنیا کی محبت چھوڑنا مقصود ہے، دنیا چھوڑنا مقصود نہیں ہے. جائز طریقے سے دنیا حاصل کرنا اور استعمال کرنا اور اس کو نیک کاموں میں لگانا بہترین عمل ہے. تو دنیا آخرت کو اختیار کرنے سے اور دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دینے سے دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے. وہ اچھی ہو جاتی ہے کہ دین پہ چلنے سے، آخرت کی تیاری کرنے سے دنیا میں بھی آدمی کو عزت ملتی، آرام ملتا ہے، سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، چین ملتا ہے. اور دنیا بھی جائز طریقے سے استعمال کرنے کی وجہ سے مزیدار معلوم ہوتا ہے، اور آخرت میں کہیں پھر نعمت ہی نعمت. اور اگر آدمی خدا نخواستہ آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو تو زندگی کا مقصد بنا لے تو پھر ناجائز کام کرتا ہے، حرام کام کرتا ہے، دوسروں کے پر زیادتی کرتا ہے، دوسروں کو ظلم کرتا ہے، دوسروں کو ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے، تکلیفیں دیتا ہے. اس کے نتیجے میں آخرت میں تو عذاب ہے ہی ہے، دنیا کی زندگی بھی اس کے عذاب بن جاتی ہے. موٹی موٹی مثالیں، جیسے ہمارے ملک میں ہمارے سابق حکمران ہمارے سامنے، جب تک وہ تخت پر اور کرسی پر فائز تھے تو پھر کتنی ان کی دھوم دھام تھی، کتنی عزت تھی، اور اب کس قدر ذلت ہے، کس قدر رسوائی ہے. کوئی دن اخبار، کسی دن کے اخبار ان کی ذلت سے خالی نہیں. اپنے ملک میں رہنا نصیب نہیں، اور جو دولت انہوں نے ملک سے لوٹی تھی اب اس کو حاصل کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے، اس کو بچانا بھی مشکل ہو رہا ہے. تو دنیا میں یہ ذلت ہے، دنیا میں یہ تکلیف ہے کہ راحت نہیں، سکون نہیں، چین نہیں، آرام نہیں، در بدر اور جیل، یا جیل ورنہ در بدر، اور اگر گھر سے باہر ہیں تو انتہائی ذلیل اور رسوا اور خوار. دیکھو دنیا کی بے جا محبت کا انجام دیکھو کہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار، اور ان کی چوری ڈکیتی سارے قوم کے سامنے بالکل آیا. تو یہیں رسوا ہو رہے ہیں، آخرت میں کیا ہوگا ان والوں. ایک موٹی سی مثال ہے جو روزانہ ہم اخبار پڑھتے ہیں، اس کے اندر اپنے حکمرانوں کا انجام بد ہمارے سامنے. بھائی اسی طرح ہم اپنا بھی جائزہ لے لیں، اسی سے ہم سبق لے لیں کہ انہوں نے پوری مملکت میں بیٹھ کر کے اور ساری حکومت پر قبضہ کرنے کے بعد پھر اس کے اندر حق تلفی کی، ناانصافی کی، کرپشن کا ارتکاب کیا، اور قومی دولت لوٹی. آج ان کے ذلت آمیز ان کا انجام ہمارے سامنے آ گیا. ہم بھی اگر ایسا کریں گے انفرادی طور پر، ذاتی طور پر، اپنے گھر میں، اپنی دکان میں، اپنے کاروبار میں، اپنے کارخانے میں، اپنی ملوں میں، اپنے اسباب معاش میں، تو یقیناً دنیا کے اندر بھی ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی، بدنامی ہوگی، پریشانی ہوگی، تکلیف ہوگی، دکھ ہوگا، سکون نہیں ملے گا، آخرت کا عذاب تیز بھی بڑھ کر. بھائی آخرت کے حساب سے بالکل پکا ہے نا، بالکل وہاں تو جو کچھ لیا ہے اس کے بدلے دینا ہوگا. حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان بعد میں فرماتے ہیں کہ تین آنے کے بدلے 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی. تو 700 مقبول نماز سے لانے کے بدلے کیسے دے گا؟ کتنی نمازیں ہوں گی اس کی کہ جس نے 300,000 روپے لوگوں کے غصب کر رکھے ہوں، نہا کھا رکھے ہوں، تو تین تین آنے کے بدلے 700 نمازیں کہاں سے دے گا؟ 24 گھنٹے میں تو 5 ہی نمازیں ہوتی ہیں، اتنی تو اس کی عمر ہی نہیں ہوگی. نتیجہ یہ ہوگا جو حدیث میں آتا ہے کہ ساری نیکیاں بڑھ جائیں گی، پہلے حق پھر بھی کھڑے رہ جائیں گے، جب رہ جائیں گے تو پھر ان اہل حقوق کے جتنے اتنے حقوق غصب کیے ہوں گے، کم تولا ہوگا، کم ناپا ہوگا، گالیاں دی ہوں گی، مارا ہوگا، ظلم ڈھایا ہوگا، اس کے بدلے گناہ لے کر کے اس ظالم کے اوپر ڈال دیے جائیں گے. اب آیا تھا نیکیوں کے پہاڑ لے کر کے جائے گا، گناہوں کے پہاڑ لے کر کے اور دو دم میں چلا جائے گا. اس لیے ہم انفرادی طور پر بھی بہت زیادہ چوکس رہیں اور چوکنا رہیں. دنیا کی محبت سے آدمی کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی تباہ، اور آخرت سنوارنے سے دنیا بھی بہترین پرسکون اور آخرت بھی بہترین پرسکون. یہ واقعہ میں پہلے سنا چکا ہوں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں شاعر سنجر حاضر ہوئے جو بہت بڑی سلطنت کے مالک تھے، اور جب جانے لگے تو دیکھا کہ حضرت کی تو بڑی خانقاہ ہے اور دور دور سے لوگ آتے ہیں اور حضرت کے یہاں قیام کرتے ہیں اور وہیں کھانے پینے کا بھی انتظام ہوتا ہے، بڑا خرچہ ہوتا ہے حضرت کا، اور ظاہراً کوئی حضرت کی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے، نہ کوئی دکان نہ کوئی کارخانہ. تو اسے بڑا خیال ہوا کہ حضرت بیچارے اکیلے اور ہزاروں حضرت کے چاہنے والے اور حضرت کے مرید وہ حضرت کے پاس آتے ہیں کھانے پینے کے لیے، کوئی تو آمدنی کا ذریعہ ہونا چاہیے. تو اسے درخواست کی کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ میری سلطنت میں ایک علاقہ بہت ہی زرخیز ہے، وہاں کی آمدنی بھی بہت بہت ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے نظر کر دوں، آپ کے خانقاہ کے لیے آپ کو لکھ دوں کہ وہاں کی آمدنی آپ کو ملا کرے، اور اس کی آمدنی سے پھر آپ نا خانقاہ خطرہ پلایا کرے. اس کا نام تھا نیم روز، اس علاقے کا نام تھا نیم روز. نیم روز فارسی کا لفظ ہے، اس کے اردو میں ترجمہ تھا آدھا دن، یعنی اس کی آدھے دن کے برابر آمدنی ہے، یعنی باقی آمدنی باقی ملک سے ہوتی تھی، آدھی سلطنت آمدنی یہاں سے ہوتی تھی. انہوں نے تو بہت ہی زرخیز علاقہ سنا کہ حضرت میں یہ آپ کے خاندان کے نام کر دیتا ہوں اور دستاویز لکھ دیتا ہوں آپ کے نام، یہاں کی آمدنی آپ کو ملا کرے گی، آپ کا خرچہ آسانی سے پورا ہوا کرے گا. اب حضرت کا جواب سنو، حضرت نے فرمایا جب سے اللہ تعالیٰ نے نیم شب کی دولت عطا فرمائی ہے تو نیم روز کی حاجت نہیں. نیم شب کے معنی آدھی رات، آدھی رات کو اٹھ کر جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی توفیق ملی ہوئی ہے، دعا مانگنے کی توفیق ملی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے اب دنیا کی آدھی سلطنت کی ہمیں ضرورت ہے. جو ان کو کتنا سکون، کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں، آرام سے کھانے والے کھانا بھی کھا رہے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے وہ کھلا بھی رہے ہیں، اور غیب سے آ رہا ہے اور غیب سے خرچ ہو رہا ہے، خزانہ غیب سے دروازہ کھلا ہوا ہے، تو انہیں کیا ضرورت ہے نیم شب کی، نیم روز کی، پورا روز کی بھی ان کو تو ضرورت نہیں. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا اللہ انہا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں انہیں قیامت میں کوئی غم کوئی خوف نہیں ہوگا. تو جیسے دنیا آخرت میں غم خوف نہیں ہوگا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو بے غم اور بے خوف رکھتے ہیں. بہرحال دنیا کو مقصد زندگی بنانے والا بے عقل ہے، اور آخرت کو زندگی کا مقصد بنانے والا عقل مند ہے. یہ خلاصہ حدیث نمبر 16، دنیا کی محبت گناہوں کی جڑ، دنیا کی محبت گناہوں کی جڑ. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ اپنے خطبے میں فرمایا کرتے تھے دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے. حدیث میں حب الدنیا راسو کلی خطیہ تھی, دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے. دنیا کی محبت سے مراد ہے وہ ناجائز محبت, جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جائز محبت تو جائز ہے, جو عقلی جو فطری محبت ایسی محبت دنیا کی جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا کر دے وہ محبت مذموم ہے اور وہ محبت ممنوع ہے اور وہ ہے سارے گناہوں کا ذریعہ. وجہ یہ کہ اس محبت سے انسان میں غفلت آتی, غفلت سے معصیت ہوتی ہے, سارے گناہ اسی سے ہوتے ہیں. اس لیے دنیا کی محبت گناہوں کی جڑ ہے. جب انسان کے دل میں دنیا کی زیادہ محبت آ جاتی ہے نا, یہ ناجائز محبت دل میں دنیا دل میں آ جائے, نماز چھوڑ دے, جماعت چھوڑ دے, روزہ نہیں رکھے گا, حج کرنے نہیں جائے گا, زکات سے جی چڑھائے گا, جن کے اوپر پیسہ خرچ کرنا ضروری ہے, جہاں جہاں خرچ کرنا ضروری ہے, جیسے بیوی بچوں کا نان نفقہ ہے, بعض ماں باپ کا بھی نان نفقہ واجب ہو جاتا ہے, وہاں خرچ نہیں کرے. زکات میں مال دینا ضروری ہے, وہاں زکات پیسہ خرچ نہیں کرے گا, حج فرض ہے, حج کرنے نہیں جائے گا, اور مزید دوسروں سے زبردستی مال چھینے گا, دوسروں کی زمینوں پہ قبضہ کرے گا, ہیرا پھیری کرے گا, ملاوٹ کرے گا, کم تولے گا, کم ناپے گا, دھوکہ دے گا, فریب کرے گا. یہ گناہ سارے کے سارے دیکھو دنیا کی محبت کی وجہ سے ہو. جہاں کہیں بھی آپ کو کوئی چوری, کوئی ڈاکہ, کوئی لوٹ مار آپ کو کہیں نظر آئے گی, کہیں ظلم نظر آئے گا, کہیں زیادتی نظر آئے گی, وہاں دنیا کی محبت نظر آئے گی. اور جہاں بھی اللہ کے احکام پر عمل نظر آئے گا, نیک کام نظر آئیں گے, دنیا کی محبت یا تو ہوگی نہیں یا مغلوب ہوگی. ایک عجیب قصہ یاد آیا تھا اس کو, ایک بزرگ اپنی اصلاح کے لیے انہوں نے ایک لمبا سفر کیا. سفر کرتے کرتے وہ جہاں بھی جاتے تھے ان کا کسی بزرگ سے مزاج نہیں ملتا تھا, اور اصلاح باطن کے لیے کسی نہ کسی بزرگ سے طبیعت کا ملنا ضروری ہے. جہاں طبیعت ملتی ہے وہاں پہ فائدہ ہوتا ہے, اور جہاں طبیعت نہیں ملے گی تو چاہے وہ کتنے بڑے غوث قطب افضال ہوں آدمی کو فائدہ نہیں ہوگا. یہ ایک فطری بات ہے. اس کی ایسی مثالیں جیسے جسمانی امراض کے اندر جس ڈاکٹر سے آپ کی طبیعت ملتی ہے تو جس ڈاکٹر پر آپ کو اطمینان ہوتا ہے اس کے علاج سے فائدہ ہوگا چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو, اور جس ڈاکٹر سے آپ کی طبیعت نہیں ملتی آپ کو اس کے اوپر بھروسہ نہیں ہے, اطمینان نہیں ہے, تو اسپیشلسٹ کیوں نہ ہو تب بھی آپ کو فائدہ نہیں ہوگا, اطمینان ہی نہیں ہوگا آپ کو. وہاں جا کر کے رپورٹر دکھا کر مشورہ لے کر سب کچھ کر کے پھر آپ کا دل مطمئن ہے, اور اپنے فیملی ڈاکٹر کے پاس جا کر کے آپ کو تسلی ہو جاتی ہے. ایسے یہاں پر بھی وہ جسمانی علاج ہوتی ہے, روحانی علاج. تو بیچارے مایوس ہونے لگے کہ اتنا آسان ہو گیا, مجھے سفر کرتے کرتے کہیں بھی جاتا ہوں تو مجھے ان سے مناسبت نہیں ہوتی ہے. تو خیر کسی نے واپسی میں بتایا کہ بھئی اس گاؤں کے اندر بھی ایک بزرگ رہتے ہیں, وہاں چلے جاؤ. وہ وہاں چلے گئے, وہاں جا کر کے وہ گاؤں کی مسجد میں ٹھہر گئے. ابھی وہ وضو خانے میں وضو کر رہے تھے کہ بھائی وضو کر کے پھر نماز پڑھ کے پھر میں آرام کروں گا, پھر جب موقع ہوگا تو ان بزرگوں سے مل لوں گا جو یہاں پر ہے. تو یہ وضو کر رہے تھے, تو انہوں نے شور سے سنا، جب شور کی آواز آئی تو انہوں نے کسی پوچھا بھائی شور کہتا ہے، تو جس سے پوچھا تھا اس نے جواب دیا کہ گاؤں میں جو بزرگ رہتے ہیں جن کا نام ہے خواجہ عبید اللہ احرار، خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ، ان بزرگ کی سواری آ رہی، اور یہ بزرگ جو تھے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مالی فراوانی خوب عطا فرمائی تھی، بادشاہوں کی طرح رہتے تھے، اور بادشاہوں کی طرح ان کی سواری بھی نکلتی، جب وہ کہیں جاتے تھے تو باقاعدہ سواری پر بیٹھتے تھے، اور آگے پیچھے ان کے شاگرد ہوتے تھے، دائیں بائیں ان کے مریدین ہوتے تھے، آگے ان کے پہرا دینے والے سپاہی ہوتے تھے، تو ایک جلوس کی شکل ہوتی تھی ان کے نکلنے کی، جیسے پہلے زمانے میں بادشاہ اس طرح سے نکلا کرتے تھے۔ تو جب انہوں نے شور سنا تو یہ وضو کر کے مسجد سے باہر نکلے کہ دیکھو کون کون بزرگ کہتے ہیں، جگہ کے واقعی حضرت خواجہ عبید اللہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ شاہی سواری کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے شان و شوکت کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ بیچارے بہت ہی زیادہ سیدھے سادھے اور غریب اور مخلوق الحال ہوتے ہیں، بے شک ہے بہت سے بزرگ ایسے ہوئے اور ان کا فقر جو تھا وہ اختیاری تھا، لیکن بعض بزرگ بے شک شان و شوکت والے بھی ہوئے ہیں، جیسے انبیاء علیہ السلام کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایسی سلطنت عطا فرمائی تھی کہ نہ ان سے پہلے کسی کو دی نہ ان کے بعد کسی کو ملی، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، جیسے پیغمبروں کے اندر بادشاہ بھی ہوئے ہیں ایسے اولیاء اللہ کے اندر بادشاہ بھی ہوئے اور صاحب ثروت بھی ہوئے، تو ان کی زبان سے انہیں دیکھ کر کے یہ نکلا کہ نمک دست کہاں کی دنیا دوستدار، کوئی وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا جو دنیا کو اپنے ساتھ رکھے، اب یہ بادشاہت اور یہ قبر و فخر اور یہ شان و شوکت یہ تو بھائی بظاہر ان کے بزرگی کے خلاف، یہ کہہ کے بیچارے وہ اندر گئے اور جا کر کے یہ وہاں انہوں نے آرام کیا، آرام کیا تو خواب دیکھا، خواب کے اندر یہ دیکھا کہ قیامت برپا ہے، اس کو اپنے اپنی خبروں سے نکل رہے، یہ خود بھی اپنی خبر سے نکلے، جو خبر سے نکلے تو بڑے حیران و پریشان کہ قیامت تو برپا ہو گئی ہے، میں نے کچھ عمل ہی نہیں کیا ابھی تک، اب آگے میرا کیا حال ہوگا، میں میری کیسے بخشش ہوگی، بڑے پریشان۔ ابھی اسی فکر میں تھے کہ اب میرا کیا ہوگا، کیا جانا کہیں سے دو فرشتے آ گئے اور انہوں نے انہیں پکڑ لیا، ہاں چلو چلو ہم تمہیں دو زخمی لے کے چلتے، وہ دونوں نے پکڑا تو میں بڑا گھبرایا، یہ تو مجھے اب پکڑ کے جا رہے ہیں، ان سے میں چھوٹ بھی نہیں سکتا، کیا ہوگا، بس میں پریشانی کے عالم میں کبھی ادھر کبھی ادھر دیکھوں کہ کوئی میری مدد کو آ جائے اور میری نجات کی خوبصورت ہو جائے۔ اچانک جگہ کے حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کی سواری آ گئی اور میرے پاس آ کے رک گئی اور پردہ ہٹا کر کے انہوں نے فرمایا بھائی یہ تو ہمارے مہمان ہی نکالنے کی جگہ، یہ تو ہمارے مہمان ہی نکالنے کی جگہ، چھوڑو جی، اور انہوں نے حضرت کا کہنا مان لیا اور مجھے چھوڑ دیا، میری جان میں جانا ہوں۔ یہ خواب تھا سارا، جب آنکھ کھلی تو مجھے اندازہ ہو بھائی یہ واقعی اللہ والے آدمی ہیں اور مجھے ان کی ظاہری مالداری سے دھوکہ ہو گیا، لہذا یہ تاکہ مقبول بندے لہذا مجھے ان کی خدمت میں جانا چاہیے اور اپنی اس پرانے خیال کی ان سے معافی مانگنی چاہیے، میں سمجھ رہا تھا دنیا دار ہیں لیکن حقیقت میں یہ اللہ والے ہیں۔ اب یہ اجازت لے کر ان کی مجلس میں پہنچ، تو حضرت وہاں مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور درمیان میں سے ان تک پہنچنے کا راستہ بھی تھا، سیدھے اس راستے میں سے ان کے پاس پہنچے اور جا کر کے عرض کیا کہ حضرت میں مجھ سے گستاخی ہو گئی ہے، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میں آپ کی خدمت میں اپنی اصلاح کے لیے آیا۔ فرمایا وہ مصرع سناؤ جو تم نے ہمیں دیکھ کر کہا، اور اللہ تعالیٰ نے کش ہو گیا ان کو. انہوں نے کہا کہ حضرت وہ تو میں نے نادانی میں کہہ دیا تھا, تو میں کہہ تو دیا تھا مگر ہم اس کو پورا کر دیں گے اور صحیح کر دیں گے, آپ اس سناؤ. اور یہ بڑے بیچارے شرمائے کہ میں نے ایسا شعر حضرت کے بارے میں کہہ دیا. تو خیر انہوں نے بیچاروں نے شرماتے ہوئے کہا کہ نمبر دس تھا کہ دنیا دوست دار ہے, اللہ والا وہ نہیں ہے جو دنیا سے تعلق رکھے. تو بھائی یہ آدھا ہے, آدھا اور ہے اس کے بعد پھر پورا شعر بنے گا. اگر دارت برائے دوست دار, ہاں اگر دنیا رکھے واسطے اللہ کے واسطے آخرت کے تو پھر وہ اللہ والا ہو سکتا. دنیا کو دنیا کے خاطر رکھے تو برا ہے, لیکن دنیا کو آخرت بنانے کے لیے رکھے تو صحیح ہے. اگر دارت برائے دوست دارت, اگر دنیا کو رکھے دوست کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور خوشنودی کے لیے, تب جا کر پھر ان کی اصلاح ہوئی. تو اب شعر پورا ہو گیا کہ مومن کو چاہیے کہ دنیا سے تعلق رکھے مگر اللہ کے واسطے رکھے, جائز طریقے سے رکھے, حدود شرع میں رہ کر اعتدال کے ساتھ اس کو استعمال کرے, اس کو حاصل کر کے آخرت سے غافل نہ ہو. تو پھر کہہ دیں تو انہی بزرگ کا واقعہ, یہ تو شروع میں مجھے یاد آ, شروع کی تنہید ہے, یہ تو اگلا واقعہ تو آگے. تو اب حضرت فاضل بیت اللہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں ایک اور آدمی آیا, ایک آدمی اور آیا اپنی اصلاح کے لیے, اور وہ روزانہ حضرت کے ساتھ فجر کے بعد جب حضرت ٹہلنے جایا کرتے تھے وہ بھی حضرت کے ساتھ ساتھ جاتا تھا. تو ایک دن حج کا زمانہ تھا, جیسے آج کے الحمد للہ آج کا زمانہ, تو حج کا زمانہ قریب آیا تو اس نے ایک دن حضرت سے چلتے چلتے عرض کیا, چلتے چلتے عرض کیا کہ حضرت میرا یہ بھی حج کرنے کو بڑا جی چاہتا. حضرت نے فرمایا چلو پھر چلو حج کرنا. تو اس نے حضرت کہتے چلو خان خان میرا سامان رکھا, میرا لوٹا ہے, میری چادر ہے, میرے کپڑے ہیں, کچھ پیسے بھی ہیں, وہ میں کیسے چھوڑ کے چلوں, پہلے وہ تو لے لوں. واہ یہ بھی کوئی بات, ہمارا اتنا بڑا محل ہے, اتنا بڑا قلعہ ہے, اتنے سارے موقع چکر ہیں, میں کہہ رہا ہوں چلو تو یہ تو مجھے رکاوٹ نہیں ڈالی, تمہاری کٹھن ہے تو میں حج کے لیے جانے سے روک دیا, تو وہ تمہاری دنیا ہے یا میری دنیا ہے. تو دراصل دنیا وہ بری ہے جو آدمی کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے روک دے اور حکم بجا لانے سے روک دے. یہ میں عرض کر رہا تھا کہ دراصل جب آدمی دنیا کی بے جا محبت اختیار کرتا ہے تو اس سے غفلت آتی ہے اور غفلت سے گناہ حاضر ہوتے ہیں, پھر آدمی نافرمانی میں دور چل جاتا ہے. یہ ہے اصل مسئلہ. لہذا اس کا دنیا کی اتنی محبت نہیں ہونی چاہیے جو غفلت کا باعث بنے اور نافرمانی کا ذریعہ بنے. اور اس کا علاج حدیث میں آگے آ رہا ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرو. چنانچہ حدیث نمبر 19 پہلے ہی پڑھ دیتا ہوں میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو. یعنی موت کی یاد سے لذت کم ہوتی, لذت سے غفلت کم ہوتی. جب لذت کم ہوگی تو غفلت کم ہوگی, جب غفلت کم ہوگی معاشیت کم ہوگی, معاشیت کم ہوگی سال زیادہ ہوگی. تو یہ دنیا کا توڑ دے, دنیا کی محبت کا علاج موت کے یاد میں ہے. موت کا مراقبہ آدمی کرے, جتنا آدمی موت کا مراقبہ کرے گا بس اتنا ہی سمجھ لو کہ اس کے دل سے دنیا کی محبت کم ہو جائے گی, اور جتنی محبت کم ہوتی جائے گی غفلت کم ہوگی, غفلت کم ہوگی تو گناہ بھی کم ہوگی. تو آج کل ہم جو ہیں عام طور پر حب دنیا کے مریض ہیں, دنیا کی محبت میں ایسے ڈوبے ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم پر غفلت چھائی ہوئی ہے, سستی چھائی ہوئی ہے, لاپرواہی کے اندر مبتلا ہے, نیک کاموں میں سستی سستی اور گناہ کاموں میں چستی چستی. الحمدللہ یہ اس کی وجہ سے کام خراب ہو رہا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم سمجھیں کہ دنیا کی بے جا محبت یہ سارے گناہوں کی جڑ ہے اور اس کا علاج موت کے مراقبے میں ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ابھی آپ بیٹھے رہیں, ایک کتاب آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تعالیٰ پیش کی جائے گی, میں پہلے اس کا مختصر تعارف کرا دوں. اس کتاب کا نام ہے یہ تیرے پر اصرار بندے, یہ تیرے پر اصرار بندے, یہ جامعہ دارالعلوم کراچی کے صدر مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برا خاتون کی ہے, اور اس میں جہاد افغانستان کی انکہی داستان. افغانستان میں جیسے روس کا جنازہ نکل گیا اور اب امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا جنازہ نکل رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ایسے دور میں بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا کی دو سپر طاقتوں کو انتہائی کمزور, نہایت سے غریب مسکین اور کمزور ملک کے اندر ان کا جنازہ نکلتا ہے جو ان کے لیے لے ڈوبنے والی بات ہے. ارے بھائی, کسی طاقتور ملک سے لڑتے ہیں پھر ہارتے تو کچھ تو ہارنے میں عزت بھی ہوتی, اب نہتوں کے ہاتھ پٹ پٹا کر کے نکلنا کتنی ذلت اور رسوائی کی بات ہے. تو روس کا بھی جنازہ نکل گیا جو دنیا کی سپر طاقت تھے, امریکہ اس کے اتحاد 52 ملکوں کا اتحاد تھا, ان سب نے بھی اپنی طاقت آزما دی اور آخر ان کا بھی جنازہ یہاں سے نکل رہا ہے. تو روس کا جنازہ جس طرح نکلا ہے ان کے شہیدوں کے مجاہدین کے اس کے اندر نادر واقعات ہیں, ان اپنی ایمان افروز واقعات ہیں, اور ایک ساتھی ایسے ہیں جن کو یہ کتاب بڑی محبوب ہے اور واقعی پڑھنے کے بعد ایمان تازہ ہوتا ہے. تو انہوں نے ان کی طرف سے یہ کتاب, ان کی خواہش ہے کہ میں منگل کے آنے والے سب ساتھیوں کی خدمت میں پیش کروں, اس لیے قدردانی کے ساتھ لینا چاہیے. اور سب لوگ اپنی جگہ بیٹھے رہیں, اپنی اپنی جگہ یہ سب کو ملے گی انشاءاللہ. چھینا جھپٹی نہیں ہونی چاہیے, دھکا پیر بالکل نہیں ہونی چاہیے. یہ اس کتاب کی بھی شان خلاف ہے, مسجد کے ادب کے بھی خلاف ہے. نابالغ بچوں کو نہیں ملے گی, بالغان کو ملے گی انشاءاللہ. چلو بھائی, شکر گزار. اس کے بعد یہ دعا کریں گے انشاءاللہ. اس کتاب کا اسی نیت سے مطالعہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان تازہ کرے, اور پھر دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اور مجاہدین کی مدد فرمائے اور ان کو اعلیٰ کامیابی عطا فرمائے. Thank you.